الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما عمومی طور پر دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑا ہوتا ہے بڑی طاقت کا حامل ہوتا ہے بڑی عزت والا ہوتا ہے بڑے وقار والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے بھلے برے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول ہوتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ رعایت نہیں کرتا کہ اس کے جو دشمن ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اس سے مخالفت کرتے ہیں تو وہ ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا حقوق کا خیال جو ہے وہ اپنے دوستوں کا کیا جاتا ہے اپنے ماننے والوں کا کیا جاتا ہے اس تناظر میں اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو ایک اور ہی تصویر سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں تو ان کو تم اف تک نہ کہو بلکہ ان کو تم جھڑکنا تو بہت دور کی بات ان کے سامنے تم ایسے کندھے جھکا کر کھڑے ہو کہ جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کندھا جھکا کر کھڑا ہوتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا اور اس کے ساتھ ایمان کی قید نہیں لگائی کہ ان والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جو میرے ماننے والے ہوں جو مسلمان ہوں جو میری نعمتوں کا انکار نہ کرتے ہوں جو میرے ساتھ بتوں کو شریک نہ کرتے ہوں یا میرا کوئی بیٹا نہ قرار دیتے ہوں جو میرے دوست ہوں تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا یہ بلا قید مطلق حکم ہے کہ جو بھی والدین ہیں جیسے بھی ہیں تم ان کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا تو یہ ہمارے پروردگار کا حلم ہے یہ ہمارے پروردگار کی بڑائی ہے کہ وہ والدین جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بطور نعمت کی دی اتنا بڑی نعمت جو کہ ہر ایک کو نہیں ملتی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن کو اولاد کی نعمت نہیں ملتی ایسی نعمت ملتی ہے کہ ان کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی مسکراہٹیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں پیار بھلا کرام ادائیں ان کے اوپر والدین کا دل خوش ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں لیکن انسان کا کیا حال ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو ایک استعداد دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچان سکے یہ استعداد ہر انسان کی گھٹی میں پڑی ہوتی ہے چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہوا ہو لیکن والدین کیا کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اکرام کہ اپنی اتنی بڑی نعمت والدین کو عطا فرماتا ہے، اور آگے سے والدین کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو نصرانی اور یہودی بنا دیتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق آگ کی پرستش کرنے والا بنا دیتے ہیں، پروردگار کا انکار کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ حلم ہے ہمارے پروردگار کا، اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر قربان جائیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہو کر کے زندگی گزاریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہو، اور اس نعمت کو اگر ہم یہ جانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر امانت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پرورش کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ان کو باتیں سکھائیں، اور ان کو ایسے پال پوس کر کے جوان کریں کہ وہ نافرمان بنیں، گناہوں والی زندگی گزاریں۔ اچھا، صرف یہ معاملہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا حلیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے کہ وہ سارے والدین کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اللہ والے، اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ مشائخ کو تو ہم نے خود دیکھا کہ وہ والدین جو کہ مشائخ کے مخالف ہوتے ہیں، اولاد جب بڑی ہو کر کے دیندار بن جاتی ہے، مشائخ کے پاس آنا جانا شروع کر دیتی ہے اور ان سے دین کو سیکھنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ والدین جو ہیں اس کو روکتے ہیں کہ نہیں، تم وہاں پر مت جاؤ، تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، ورنہ تم بھی پورے مولوی بن جاؤ گے، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے کہ دنیا میں تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا، لوگ تمہیں تانے دیں گے دیندار ہونے کے۔ یہ معاملہ والدین بچے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بچہ آ کر کے مشائخ سے مشورہ کرتا ہے کہ میرے ابو مجھے یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، میں کیا ان کو جواب دے سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ سختی کر سکتا ہوں، تو مشائخ جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں، تم ہرگز ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، تو چاہے وہ تمہیں کتنا ہی دین کے راستے سے روکیں، ان کی اطاعت بے شک تم نہ کرو، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے سامنے ان کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تم ان کے ساتھ جھڑکنے والا معاملہ ہرگز نہیں کر سکتے، تم ان کی خدمت سے ہاتھ نہیں موڑ سکتے، تم ان باتوں کے اندر جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں نکلتی، تم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ حلم اور حوصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر اپناتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اتنے حلم والا بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا۔ بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے جب حضرت لڑکپن کی عمر میں تھے۔ ان کے بارے میں بہت کشف و کرامات کے واقعات مشہور ہیں، حتیٰ کہ ان کے بارے میں حضرت نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر یہ کسی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی دعا کر دیتے تھے، تو 3 دن کے اندر اندر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ اتنے صاحب کش بزرگ تھے، لیکن ان کے والد حضرت نے فرمایا کہ عام دیندار دنیا دار آدمی تھے۔ حضرت بابو جی عبداللہ ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر کے طور پر جاب کرتے تھے، اور والد صاحب ہر وقت ان کو یہ کہتے رہتے تھے کہ دیکھو، دوسرے اسٹیشن ماسٹر جو ہیں وہ لوگوں سے رشوت لیتے ہیں اور اتنا کماتے ہیں، انہوں نے گھر بھی بنا لیا، انہوں نے کوٹھی بنا لی، انہوں نے ایسے کر لیا ویسے کر لیا، تم کیوں نہیں لیتے رشوت، تم کیوں نہیں اپنے کام چلاتے؟ لیکن یہ کندھے جھکا کر کے اپنے والد صاحب کو کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اور والد صاحب جو ہے ان کو بہت ڈانٹا کرتے تھے، بہت ڈانٹا کرتے تھے، حتیٰ کہ والد صاحب کا ایک دن انتقال ہو گیا۔ تو حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب کی خواب میں زیارت ہوئی، دیکھتے ہیں کہ والد صاحب ان کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ ڈر گئے، کہ اچھا والد صاحب تو مجھے اتنا ڈانٹا کرتے تھے تو شاید یہ ابھی بھی مجھے ڈانٹیں گے. ڈر گئے لیکن والد صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے ان کو گلے لگا لیا اور ان سے کہنے لگے کہ عبداللہ تمہاری وجہ سے میری بخشش ہو گئی, تمہاری وجہ سے میری بخشش ہو گئی. تو یہ ہے دین. یہ دین سکھاتا ہے کہ ایسے والدین کی بھی تم اتنا اکرام کرو, اتنی عزت کرو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف تمہیں اکساتے ہیں. یہ مشائخ کی تعلیمات ہوتی ہیں. ہم ڈرتے ہیں, ہم دنیا کی محبت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر مشائخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو یہ تو ان کے ہو کے رہ جائیں گے, پھر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے. بھئی ہماری بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پروردگار کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور پروردگار کی بات مانیں گے مشائخ کے کہنے کے اوپر, مشائخ کے یاد دلانے کے اوپر بار بار, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کا معاملہ کریں, آپ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کریں, آپ کے سامنے زبان چلائیں, آپ کے سامنے کندھے اکڑائیں, سینہ اکڑائیں, آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بابو جی عبداللہ کا واقعہ حضرت کئی دفعہ سنا چکے ہیں. تاکہ والدین کی قدر کریں, والدین کے سامنے جھک کر کے رہیں چاہے جیسے بھی ہوں. اسی طرح ایک دفعہ یاجز حضرت کی صحبت میں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, نجی مجلس تھی. وہاں پر حضرت انڈیا کے بہت بڑے عالم حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے حضرت رابع حسن ندوی بھانجے ہیں حضرت رابع, وہ آئے اور انہوں نے واقعات سنانے کیے کیونکہ وہ واقعات سنانے شروع کیے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ انڈیا کے اندر آر ایس ایس تنظیم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت بڑی مسلمان دشمن تنظیم ہے. تو آر ایس ایس تنظیم کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا کہ جس کا پوتا مسلمان ہو گیا. اب وہ پوتا, پہلے تو اس کے لیڈر نے اس کو باندھ کر کے رکھا گھر کے اندر کہ تو مسلمان کیسے ہو گیا, بہت اس کو تکلیف دے دیتے, اذیت دیتے تھے, کسی طریقے سے یہ دین اسلام کو چھوڑ دے. لیکن وہ کسی طرح سے نا اس قید سے نکل بھاگا اور ٹھیک ان لوگوں کے پاس آ گیا. تو ان لوگوں نے اس کو یہ تعلیم دی کہ تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور اس کی خوب خدمت کرو, اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرو. تو یہ واپس اپنے والد کے پاس آیا, والد کے پاس, اور والد کی اتنی خدمت کری, اتنی خدمت کری کہ والد مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا. یعنی آر ایس ایس کے اتنے بڑے لیڈر کا بیٹا مسلمان ہو گیا. تو جب اس کا انتقال ہوا, کیونکہ بہت بیمار ہو گیا تھا, تو اس وقت جو ہے یہ مسلمان جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے وہاں پہنچے. تو وہاں پر چونکہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے, تو انہوں نے چھپ کر کے جلدی سے کمرے کے اندر نماز جنازہ پڑھا دی, اور اس کے بعد آر ایس ایس والوں نے اس کی چتا کو, اس کی باڈی کو آگ لگائی. لیکن دین اسلام آنے کے بعد اس نے اپنے والد کی کتنی خدمت کری. اس سے پہلے تو یہ خدمت نہیں کرتا تھا. جب ہی اس کا والد اتنا امپریس ہوا کہ وہ خود مسلمان ہو گیا, حالانکہ اس کا باپ جو ہے اتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا. تو مشائخ اس طریقے سے اولاد کو سمجھاتے ہیں, اس طریقے سے اس کو ماں باپ کی تعظیم کے اوپر لگاتے ہیں. ہمارے حضرت کی ایک کتاب ہے با ادب با نصیب, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ مجھے اپنے کسی دوست سے ملاقات کروا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ فلانی جگہ پر جائیں, اس گھر کے اندر میرا ایک ولی رہتا ہے. تو یہ جب وہاں پر گھر میں پہنچے تو وہاں پر ایک نوجوان رہتا تھا, اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے حالات کیسے ہیں, ذرا جاننے کی کوشش کری. تو پوچھ گچھ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ اس کے گھر کے اندر دو گدھے بندھے ہوئے تھے, اور یہ ان گدھوں کی خدمت کرتا تھا, بہت زیادہ خدمت کرتا تھا. تو ان کو حیرانی ہوئی کہ یہ گدھوں کی اتنی زیادہ خدمت کیوں کر رہا ہے. تو اس نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دونوں گدھے دراصل میرے والدین ہیں, یہ میرے والدین ہیں, اور انہوں نے اتنی بڑی اللہ کی شان میں گستاخی کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مس کر کے ان کو گدھا بنا دیا, لیکن ہیں تو یہ میرے والدین, تو اس وجہ سے میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو اس خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا. تو یہ تعلیمات ہیں جو کہ ہمارے مشائخ دیتے ہیں ہماری اولادوں کو. ہمارے مشائخ ہم سے ہماری اولادوں کو چھیننا نہیں چاہتے, وہ چھین کر کے جو ہے وہ اپنے مرید بنا لیں گے، اپنے جو ہے وہ کوئی انہوں نے بڑی جو ہے وہ کوئی جماعت بنانی ہے، اس کے بعد انہوں نے کوئی کام کرنا ہے. جو اہل حق مشائخ ہوتے ہیں وہ ایسا کام ہرگز نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی اطاعت کے اوپر ہماری اولادوں کو لگاتے ہیں. لیکن ہم ڈرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے کسی طالبہ نے ایک دفعہ کلاس میں پوچھا کہ والدین نماز نہیں پڑھتے، ساجد سے پوچھا کہ والدین نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم ان کو نماز پڑھوانے کے اندر سختی کر سکتے ہیں؟ ساجد نے ان کو جواب دیا کہ ہرگز آپ سختی نہیں کر سکتے. آپ ان کے نماز کے لیے سہولت بے شک کر دیں کہ وہ وضو کر لیا کریں، آپ ان کی مدد کر دیں، وضو کے لیے جانے کے لیے ان کی مدد کر دیں، ان کو یاد دلا دیں، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا یا جو بھی ان کا معاملہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ سختی ہرگز نہیں کر سکتے. اگرچہ کہ نماز سب سے بڑا فرض ہے، اور نماز کا معاملہ یہ ہے کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ ایمان سے چلا جاتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ سختی پھر بھی نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے پھر پچھلے ہفتے ہم نے ان آیات کی تفسیر کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن سے آپ کو چند احادیث پڑھ کے سنائی تھیں کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اپنے صحابہ کو بہت بڑی بڑی باتیں بتائیں. اس میں چند ایک چیزیں اور پڑھ کے پھر ہم ان آیات کے سلسلے میں آگے بڑھیں گے. فرماتے ہیں کہ والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں، والدین کی خدمت اور اطاعت والدین ہونے کی حیثیت سے کسی زمانے اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں ہے. ہر حال اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک واجب ہے، لیکن واجبات و فرائض کی ادائیگی میں جو حالات عادتاً رکاوٹ بنا کرتے ہیں، ان حالات میں قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے ذہنوں کی تربیت بھی کرتا ہے، اور ایسے حالات میں تعمیل احکام کی پابندی کی مزید تاکید بھی کرتا ہے. کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، بلکہ اب وہ بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو جب وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں، ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے، اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے. دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبی طور پر انسان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں. تیسرے، بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہوتا ہے. قرآن حکیم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانے طفولیت یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے. جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں، تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جبکہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا ہے تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے اس سابق احسان کا بدلہ ادا کرو اور ان کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اس دعا کے اندر اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے. لیکن دنیا دین کی طرف اپنی اولادوں کو آنے نہیں دیتی. جب آنے نہیں دیتی تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آج ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، پہلے ہم ویسٹ کے اندر یہ حالات سنا کرتے تھے، جی امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، یورپ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہومز کے اندر داخل کرا دیا جاتا ہے. اولاد ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آتی، اولاد ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، حالانکہ اسی شہر کے اندر رہتے ہیں. لیکن آج ہمارے اپنے ملک کے اندر پاکستان، جو کہ شاید 95% سے زیادہ مسلمان ملک ہے، جہاں پر اتنے بڑے بڑے دارالعلوم موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، تبلیغی جماعت کی محنت اتنا آرگنائز طریقے سے موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ اولڈ ہومز مشروم کی طرح سے پھیل رہے ہیں. جس طرح سے بارش ہوتی ہے نا، تو بارش ہونے کے بعد یہ سانپ کی چھتریاں، مشرومز جن کو کہتے ہیں، یہ اتنا پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہاں سے آ گئیں، یہ پہلے تو نہیں تھیں، ایک دم سے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں پورے علاقے کے اندر. اسی وجہ سے انگریزی کا یہ محاورہ نکلا، مشرومز کی طرح سے پھیل جاتے ہیں. اور اب یہ ایک عمومی بات چل نکلی ہے کہ جی والدین کو اولڈ ہومز کے اندر داخل نہیں کرانا چاہیے، والدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کہاں سے یہ چیزیں شروع ہو گئیں؟ اولاد والدین کی تکالیف ان کے بڑھاپے کے اندر برداشت نہیں کرنا چاہتی، کیوں نہیں برداشت کرنا چاہتی؟ کیا ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ان والدین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، ان کی نجاست کو دھلایا تھا، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا، ان کے آگے پیچھے بھاگے تھے، ان کے اوپر اپنی زندگیاں گنوا دی تھیں، لٹا دی تھیں، تو کیوں نہیں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے؟ ان کو کیوں اٹھا کر کے ان اولڈ ہومز کے اندر داخل کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ والدین کا خیال رکھنا ان کی اپنی خواہشات اور ارادوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. ان کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جب تک والدین ہوتے ہیں تو وہ من مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں دل چاہا اٹھ کر کے چلے گئے، کبھی ڈزنی لینڈ کی سیر کرنے کے لیے چلے گئے، کبھی جو ہے وہ یورپ چلے گئے، کبھی جو ہے وہ ملیشیا چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے. ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ پیچھے والدین کا کون خیال رکھے گا؟ اس وجہ سے اپنے ان خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، دبانا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اکثر تو اپنی دینی خواہشات کو بھی دبانا پڑتا ہے. انسان کا دین بھی کہتا ہے کہ ہاں جی ذرا عمرے خوب کر کر کے آؤ، ذرا اچھے سے حج کے اوپر مزے کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آؤ، اللہ کے گھر کی زیارتیں کر کے آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کر کے آؤ، لیکن پیچھے سے ان والدین کا ہونا یہ رکاوٹ بن جاتا ہے. اور یہ صرف وہی شخص کرتا ہے کر سکتا ہے جو کہ دین کو اطاعت کی نظر سے دیکھے، اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کی نظر سے دین کو دیکھے، اپنی خواہشات پوری کرنے کی نظر سے دین کو نہ دیکھے. یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے، ورنہ آسان نہیں ہے، خصوصاً دین کے معاملات کو چھوڑنا. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو بات کری کہ والدین نے اپنے اولاد کو اس راستے پہ لگا دیا اور دنیا داری کے راستے پہ لگا دیا، جیسے کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن سے اس حاجز نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ والدین کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ عذاب ہے والدین کے اوپر کہ انہوں نے اپنے اولاد کے ساتھ جو کیا اللہ کو بھلا کر کے، تو ان کے اوپر عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی راحت اپنے آرام کو بھول گئے. سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کے کہ ان کی راحت ان کا آرام کس چیز کے اندر رکھا ہے. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے. لیکن اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے جو ہے وہ والدین کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے، ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں ایک چیز سکھاتا ہے، ایک اصول سکھاتا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے برائی سے نفرت کرو، برے سے نفرت نہ کرو. برائی سے نفرت کرو، برے سے نفرت نہ کرو. یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں برائی سے نفرت ہوگی تو ہم اپنے آپ کو برائی سے بچا سکیں گے، ہم اپنی اولادوں کو برائی سے بچا سکیں گے. اس لیے کوئی تھوڑی کہ والدین سے نفرت کرنا شروع کر دو. والدین سے محبت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم دین کو بگاڑیں، ہم دین کو ری ڈیفائن کریں کہ نہیں جی ہمارے والدین نے بڑا اچھا کام کیا کہ ہمیں ایسا ایسا انہوں نے تعلیم دلوائی، ایسے ایسے دنیا کے راستے پر ڈالا، بڑا اچھا کام کیا جی انہوں نے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. کیا ضرورت ہے دین کو بگاڑنے کی، دین کو خراب کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان والدین نے میرے ساتھ جو طبی معاملات کیے ہیں، جو میری خدمتیں کی رہی ہیں، جو میرے لیے راتوں کو جاگے ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی میرے پیچھے لگا دی ہے، میں اس کی وجہ سے ان سے محبت کروں؟ کیا یہ انف ریزن نہیں ہے محبت کرنے کے لیے والدین کے ساتھ؟ تو دینی تعریفات کو بگاڑنے کے لیے کیوں تلے رہتے ہیں ہم؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کریں. اس سے کچھ اپنی طبیعت خوش تو ہو جائے گی، ایک فیل گڈ فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ تو مل جائے گی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ نقصان کا جو سلسلہ ایک جاری ہے پیچھے سے، یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، عذاب کا سلسلہ آگے بھی کنٹینیو رہے گا، آگے کی جنریشن بھی وہی کام کریں گے. اس وجہ سے ذہن سازی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ذہن ہی غلط ہوا ہوا ہے، سوچ ہی غلط ہوئی ہوئی ہے، تو آگے سے کیا دین کے اوپر عمل کریں گے، کیا دین کی خدمت کریں گے؟ تو ہمارا دین تو والدین کے ساتھ اتنے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو کیا ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو، ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھو، یہ دعا ان کے لیے مانگتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا مرنے کے بعد والدین کے لیے مانگتے رہو، زندگی میں بھی مانگو لیکن مرنے کے بعد. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کا حق مرنے کے بعد بھی، ایک صحابی نے پوچھا کہ رہتا ہے میرے اوپر، آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو ہدیہ تحائف بھیجو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اس حد تک ہمارا دین آگے جاتا ہے. تو اس دین کے اوپر تو ہمیں صدقے ہو جانا چاہیے، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں اس دین کے اوپر، میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار رہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی میں اپنی زندگی گزاروں اور اپنے اولادوں کو اس کے اندر پالوں اور پوسوں. تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا چل رہا ہے، تو ہم اس کے بعد پھر آگے بھی چلتے ہیں کہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کیسے کرو؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور دو اپنے قرابت داروں کو جو تمہارے جاننے والوں میں، تمہارے رشتہ داروں کے اندر غریب غربا ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بھی دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى حَقَّهُ، آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کا حق ان کو دو. وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَى، اور جو مسکین ہیں، تمہارے آس پڑوس کے اندر ہیں، تمہارے محلے کے اندر رہتے ہیں، تمہارے معاشرے میں رہتے ہیں، تمہارے ملک میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کرو، ان کو بھی تم ان کا حق دو. وابن السبیلہ، اور جو مسافر ہیں، مسافر اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، بے شک امیر کیوں نہ ہو، لیکن جب گھر سے دور ہوتا ہے تو وہ ایک مشکل حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ولا تبذر تبذیرا، لیکن ساتھ ساتھ اتنا آگے مت بڑھ جانا کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے. تو فرمایا کہ تم اپنے مال کو اڑاؤ بھی نہیں صحیح، کہ اتنا اٹھا کر کے دے دو کہ خود تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تمہاری اولاد کے لیے مشکل ہو جائے، تمہاری بیوی کے لیے مشکل ہو جائے، لیکن اپنے مال کے اندر ان لوگوں کا حصہ رکھو. ان المبذرین، بے شک جو اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ جو اڑا دیتے ہیں، کانو اخوان الشیاطین، یہ تو میرے دشمن کے بھائی ہوتے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایتیں دے رہے ہیں کہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں یہ لوگ، جو کہ حد سے زیادہ جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو یہ کیلکولیشنز کہ جی کتنا مجھے دینا چاہیے، کتنا مجھے نہیں دینا چاہیے، یہ کیلکولیشنز ایک ابتدائی مسلمان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. کیونکہ جب ہم توکل کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، اسباب کی نفی کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، تو دل یہی چاہتا ہے کہ جس سارے اسباب کی نفی کر دو اور سب کچھ اٹھا کر کے دے دو، اللہ کے راستے میں لگا دو. اسی وجہ سے ہمارے دین نے پوچھ کر کے چلنے کا اور مشورے کے ساتھ نیکی کا کام کرنے کا تصور دیا، کہ اپنے مشائخ کے ساتھ پوچھ کر کے خرچ کرو. کیونکہ تم جذبات میں آ کر کے اگر زیادہ لٹا دو گے تو یہ بھی تمہارے دین کے لیے مشکل ہو جائے گی، تمہارے اپنے دین کے لیے، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی کے دین کے لیے مشکل ہو جائے گی. کیونکہ جب اس کے اوپر تنگی پڑے گی، اس کی ضروریات پوری نہیں تم کر سکو گے، تو وہ تمہارے دین کے بارے میں بدگمان ہو جائے گی کہ یہ کیسا دین ہے جی، یہ جس کے اندر کی جو حلال ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں کر سکتے. جب بھی ہمارے دین میں مشائخ اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اپنا ذاتی گھر بنانے کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دیں. ہمارے حضرت کے پیر، حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ہمارے دادا شیخ، وہ فرمایا کرتے تھے لا دین لمن لا بیت لہ، حدیث مبارک ہے کہ اس کا دین نہیں کہ جو وعدے کا پابند نہیں، لمن لا عہد لہ. تو حضرت اس حدیث کو اس طرح سے پڑھا کرتے تھے، حدیث کو نہیں چینج کر سکتے لیکن انہی الفاظ کو جو ہے وہ یہ بات سمجھانے کے لیے پڑھا کرتے تھے کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں کہ جس کا اپنا ذاتی گھر نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھ لیا کہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ جس کا اپنا ذاتی گھر نہیں اس کا دین نہیں، یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، میرے بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ سمجھا دیجئے کیونکہ میں بچہ ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کا ذاتی گھر نہیں ہوتا وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو اگر اس کا انتقال ہو جائے اور پیچھے وہ بیوہ کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، تو اس بیوہ کو پھر جو کرائے کے گھر کا مالک ہوتا ہے وہ ایونچولی نکال دیتا ہے کہ بھائی کب تک وہ کرایہ دے گی، کیسے کرایہ دے گی، تو وہ گھر سے نکال دیتا ہے. اور گھر سے نکالنے کے بعد جب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے تو اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہنا شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس وجہ سے میں ایسی بات کہتا ہوں. تو مشائخ سے پوچھ کر کے چلیں گے نا تو نہ افراد کا شکار ہوں گے نہ تفرید کا شکار ہوں گے، آسان ہو جاتی ہے زندگی. یہ دین واقعی آسان ہے، لیکن یہ آسان اس وقت بنتا ہے جب اس دین کو سنت کے مطابق عمل کیا جائے، سنت کے مطابق لے کے چلا جائے. اگر نفس پرستی کے مطابق اس دین کو لے کے چلیں گے یہ دین آسان نہیں ہو سکتا، یہ الٹا مصیبت بن جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک کلاس کے اندر بات ہو رہی تھی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں. ایک انداز سے دیکھا جائے تو واقعی خاص ہوتے ہیں، بھائی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جن کی طبیعت گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی، یہ خاص لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ تو عام لوگ ہوتے ہیں، یہ تو نارمل لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ جس پروردگار نے اتنی نعمتیں دی ہوں، جس پروردگار نے اتنی ہمارے لیے راحتیں رکھی ہوں اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے لیے بھی، اس پروردگار کی نافرمانی کرنا یہ نارمل سی ہے کہ یہ ایب نارمل سی ہے؟ یہ تو ایب نارمل سی تو یہ ہے نا کہ طبیعت جو ہے وہ اس پروردگار کی نافرمانی کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کے احکام کا علم بھی ہے لیکن پھر بھی مان کر کے نہیں چلتے، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی گستاخی کرتے ہیں، پھر بھی اس کے دشمنوں سے میل جول بڑھا کر کے چلتے ہیں. تو یہ ہے ایب نارمل سی، یہ نارمل سی نہیں ہے، یہ تو ایب نارمل سی ہے، یہ تو دماغی مرض کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کی علامت ہے یہ تو، کہ یہ بندہ تو بالکل ہی جو ہے وہ اس کا دماغی کام نہیں کر رہا. کس قسم کا یہ انسان ہے بھئی؟ ایک چھوٹا سا ہمارے اوپر احسان کر دے اس دنیا کی زندگی میں کوئی، تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ کیا پاگل ہو گئے ہو جو اپنے محسن کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہو، اپنے محسن کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہو. چھوٹا سا محسن جس نے کہ چند ٹکے میں دیے ہوتے ہیں، یا کوئی چھوٹی سی دنیا کی مشکل جو ہے وہ ہماری حل کر دی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے اوپر لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم کیا اسٹریٹ دیکھ نہیں سکتے اپنی زندگی کے اندر. اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، ایک چیز، ہمارا تو رواں رواں تو اردو کا محاورہ ہے کہ رواں رواں اللہ تعالیٰ کے احسانات میں جکڑا ہوا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہیں ہی نہیں کچھ، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیا حیثیت ہے ہماری پروردگار کے سامنے. لیکن اس کی نافرمانی کر کے جو زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ مسئلہ ہے نا اس کے ساتھ. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو نارمل انسان ہوتا ہے، وہ تو ایک سیدھا سادہ اپنے پروردگار کی مان کے چل رہا ہے، جیسے کہ چلنا چاہیے، جیسے کہ زندگی گزارنی چاہیے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے، اپنے زندگی کے ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور انبیاء کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ورثاء ہمارے درمیان پیدا کیے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ رہ کر کے اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی دین کی اصل شکل دکھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کچھ معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، اگر ان معمولات کو پابندی سے کریں گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا تجربہ کیا ہوا طریقہ ہے، جس دوا کو مریض خود کہیں کہ ہاں ہمیں اس دوا سے فائدہ ہوتا ہے، تو اصل جو فائدہ مند دوا ہوتی ہے تو وہ وہی ہوتی ہے. تو ہمارے مشائخ کچھ معمولات بھی بتاتے ہیں، ان معمولات کو جتنا ممکن ہو اتنا کرنے کی کوشش کریں. یہ کل 6 معمولات ہیں مشائخ عالیہ نقشبندیہ بتاتے ہیں، ان میں سے 3 پڑھنے کے معمولات کہلاتے ہیں اور 3 کرنے کے معمولات کہلاتے ہیں. پڑھنے کے معمولات یہ ہیں کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول کہ صبح شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھیں، چھوٹا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا کہ قرآن شریف کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، ایک بار آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے روزانہ کے حساب سے، اور اگر ایک نہیں کر سکتے تو جتنا ممکن ہو اتنی تلاوت ضرور سے کریں. ناظرہ قرآن پڑھنا یہ ہمارے معمولات کے اندر شامل ہونا چاہیے. جو حفظ کی بھی ہوتی ہیں صورتیں کچھ لوگوں نے، تو وہ حفظ والی صورتیں دہرا لیتے ہیں لیکن ناظرہ قرآن نہیں پڑھتے. ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے چلانا کہ وہ مکمل بھی ہو جائے تلاوت کر کے. تو ناظرہ قرآن پڑھنا یہ بھی قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، تو اس وجہ سے ایک پارا آدھا پارا جتنا کر سکتے ہیں اتنا قرآن کی تلاوت کریں. تو استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور قرآن شریف کی پابندی سے تلاوت کرنا. کرنے کے معمولات میں سے پہلا وقوف قلبی ہے، یعنی ہر وقت اپنے دل کی طرف دھیان بنا کر کے رکھنا، دل سے کبھی بھی غافل نہ ہونا. دل سے غافل نہ ہونا، اللہ سے غافل نہ ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. دل سے غافل ہونے کا مطلب ہی ہے اللہ سے غافل ہونا، اس لیے کہ دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہتا ہے. ہاں گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں فورس نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ کام کریں اور گناہوں سے بچیں، لیکن یہ دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت بنائی ہے، اس کی پراپرٹی ہی یہ ہے. تو جب ہم اپنے دل کی طرف متوجہ رہتے ہیں نا، تو دراصل یہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے. تو ہر وقت اپنے دل کی طرف متوجہ رہنا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، کبھی بھی دل سے غافل نہ ہونا. دوسرا کرنے کا معمول مراقبہ کہلاتا ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مشغولیات میں سے ٹائم نکال کر کے کہیں بیٹھ جائیں، مصلے کے اوپر، صوفے کے اوپر، کرسی کے اوپر، بستر کے اوپر، حتیٰ کہ لیٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بھی بیٹھ جائیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر لیں اور جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنی دیر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. جب مراقبہ ہم اچھے سے کرتے ہیں تو ہمارا فوکس اپنے دل کی طرف بنتا ہے، ہم گویا کہ اپنی روحانیت کے ساتھ ری کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی دراصل مقصود ہے، اپنی روحانیت کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ بن جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. جب ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنی روحانیت سے، تب سارا کا سارا فساد شروع ہوتا ہے. تو روحانیت سے ریکنیکٹ ہو جائیں، سارا فساد ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ مراقبہ کہلاتا ہے، اور یہ کرنے کا دوسرا معمول ہے. کرنے کا تیسرا معمول یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اصلاحی رابطے میں رہیں، کوئی ایسا شیخ ہو جس کو کہ اس کے مشائخ نے باقاعدہ اجازت خلافت دے کر کے اس کام کے اوپر لگایا ہو، حکم دیا ہو کہ آپ لوگوں کو ذکر سکھانے کا کام کریں، تو ایسے شخص کے ساتھ رابطے میں رہیں. ان کے ساتھ پھر جو مشورے ہوتے ہیں، ان مشوروں میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالتے ہیں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سا اعتدال کا راستہ ہے، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. مشورہ کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبب کے ذریعے سے کوئی آئیڈیا ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں. مشائخ کیا ہوتے ہیں؟ سبب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اصل نہیں ہوتے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اصل میں جو آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کا نظام بنایا نا کہ جی بیماری سے شفا چاہتے ہو تو تمہیں پیناڈول کی گولی کھانی پڑے گی، تمہیں پرہیز کرنا پڑے گا، یہ سارے اسباب ہیں. تو اسی طریقے سے دین کے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہو تو میں نے اسباب کا ایک سلسلہ بنایا ہے جس کو کہ علماء مشائخ کہتے ہیں، ان سے پوچھ کر کے عمل کرو. تو یہ کل 6 معمول ہو گئے: استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی یعنی چلتے پھرتے جب ہم مصروف ہوتے ہیں اس وقت اپنے دل کی طرف دھیان بنا کے رکھنا، مراقبہ اور رابطہ. ان معاملات کے اوپر جتنا پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا. ورنہ انٹلیکچولی تو ہم یہاں پر آئے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ورنہ یہاں پر آنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. لیکن یہ صرف انٹلیکچولی ہوتا ہے، اس کا معاملہ صرف عقل تک ہوتا ہے، انسان کر نہیں پاتا اس کے اوپر عمل. وہ اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ دل کمزور ہوتا ہے اور نفس غالب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دل کو غالب کرنا ہے، نفس کو کمزور کرنا ہے، اور اسی لیے ہمارے مشائخ یہ سارے معاملات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنا آسان فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں، ابھی ٹائم ہے، گھڑی تھوڑی تیز ہے تو مغرب میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے. تو اس فرق جی خواجہ شریف صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے حیدرآباد کے ایک مدرسے میں، ان کا بھی آج انتقال ہو گیا. ہمارے اکابرین ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، جب تک اپنے اکابرین کے سائے میں رہتے ہیں تو ہم چھوٹوں کے لیے آسانیاں رہتی ہیں، جب سایہ اوپر سے ہٹ جائے تو پھر دھوپ براہ راست پڑنی شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت مصیبت آ جاتی ہے، اس وقت مشکل ہو جاتی ہے. تو اپنے اکابرین کا سایہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہوتے ہوئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور ان کے تمام اساتذہ کرام، تمام طلباء کو، ان کے تمام شاگردوں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں بھی ان اکابرین کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور اس مراقبے کی مشق کر لیں، نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو صاف فرما، دلوں کو پاک فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ یہ مختصر سی تو نے زندگی عطا فرمائی، امتحان کا یہ وقت ہے، اے اللہ اس امتحان میں پورا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس امتحان میں ناکام ہو جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ تو نہیں ملنی. اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے سن رہے ہیں سارے ایمان والے ہیں، اے اللہ کسی کو بھی ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کی بھی اولاد کو ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ انتہائی فتنوں کا دور ہے. اے اللہ لوگوں کے کافر ہونے کی خبریں ملتی ہیں. اے اللہ کیسے کیسے ہمارے مشائخ حالات بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے گھرانوں کے اندر بھی ہماری جو اولادیں ہیں وہ دین چھوڑ کر کے جا رہی ہیں. دیندار گھرانوں کا جب یہ حال ہے تو اے اللہ جو دنیا دار گھرانے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے سے شدید محبت کرنے والے ایمان والوں میں ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنا. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جو بھی کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس کو ہمارے حق میں استعمال فرما. اے اللہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنا. اے اللہ کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما. اے اللہ جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہماری طرف سے ہوئی, اے اللہ جو بھی خیر تھی آپ کی طرف سے تھی. اے اللہ آپ ہی سراپا خیر ہیں. اے اللہ آپ ہی سراپا محبت ہیں. اے اللہ ہم تو سراپا شر ہیں. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے اے اللہ دوسرے انسانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی ساری ظاہری اور باطنی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دوست اساتذہ کرام, اے اللہ مشائخ عظام, اے اللہ جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے والدین, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اے اللہ آفتوں کا شکار ہیں, اے اللہ امت میں کہیں بھی ہیں, اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما, اس میں حصہ عطا فرما. اے اللہ سب کے ساتھ حفاظت والا معاملہ فرما. اے اللہ عزتوں والا معاملہ فرما. اے اللہ امت کو پھر سے عزت رفتہ عطا فرما. اے اللہ کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے, خوار ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بنا. اے اللہ ہمیں نفس شیطان کی غلامی سے محفوظ فرما. اے اللہ ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کی اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.